أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، طبيب قلوب العاشقين والعارفين، الذي صورته نسخة الملك والملكوت، وروحه نسخة اللاهوت والجبروت، واسمه في السماوات أحمد، وفي الأرضين أبو القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. درود بھیجی محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، سب سے پہلے تبرک سپانسر کے مرحومین کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط مستقیم، پر محمد و آل محمد صلوات. مومن کرام، آج موضوع کی دوسری کڑی ہے آیات الہیہ کے عنوان سے، جس کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں. موضوع بڑا فرق کرتا ہے، چونکہ موضوع میں ہر ایک لفظ مورد نظر رہتا ہے. اگر کہا جائے کہ اللہ کی نشانیاں، تو یہ ایک اور اشرہ ہو جائے گا، اور اگر کہا جائے اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں، تو یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. بڑا فرق ہو جاتا ہے لفظ لفظ سے، مگر مجموعی طور پر جو نشانیاں رکھنے کا یا دینے کا مقصد ہوتا ہے، یا تو کسی گمنام کی تلاش، جستجو، طلب اور اس کی قربت کے لیے رکھی جاتی ہے کہ آنے والا نشانی دیکھ کر آ جائے. یہی ہوتا ہے نا، کبھی کتابوں میں سوکھے پھول رکھنا، یہی ہوتا ہے نا نشانیوں کا. کبھی کتابوں میں رکھ دیا ہے، کبھی سر راہ رکھ دیا، کبھی ہاتھ میں پکڑایا. کس لیے؟ کہ کہیں وہم و خیال سے، تصور سے، ذہن سے، دماغ سے فکر سے اتر نہ جاؤں, اس لیے دی جاتی ہے نا نشانیاں. یہ تو دنیاوی دستور ہے کہ دنیا میں نشانیاں اس لیے رکھی جاتی ہیں, یا نشانیاں اس لیے دی جاتی ہیں, یا نشانیاں اس لیے چھوڑی جاتی ہیں کہ کہیں ذہن انسان سے ہماری شکل و صورت, ہماری یاد اتر نہ جائے, ہمیشہ یاد رہوں. اسی لیے دی جاتی ہے نا. آپ بیٹے کو کوئی نشانی دے کے چلے جاتے ہیں, بیٹا آپ کو کوئی نشانی دے کے چلا جاتا ہے, بیٹی کو کوئی نشانی دے کے چلے جاتے ہو, کس لیے؟ کہ اولاد یہ نشانی دیکھتی رہے اور مجھے یاد رکھتی رہے. یہی ہوتا ہے نا نشانی کا. مگر جو خالق عالم ہے اس کو یہ نشانیاں چھوڑنا, نشانیاں رکھنا, نشانیاں بنانا, اس کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا ضرورت ہے کوئی؟ ضرورت ہے چونکہ وہ نفس انسان سے آگاہ ہے کہ یہ لمحے بھر میں الٹ سکتا ہے, ہے نا, الٹ سکتا ہے. یہ پرواز کر کے آیا ہے میری طرف سے, مجھے چھوڑ گیا. اب کوئی ایسی چیز میں ان کے سامنے رکھ دوں کہ جب یہ انہیں دیکھیں تو میں یاد آ جاؤں. بس یہ جملہ تھا, میں نے کہہ دیا. کوئی ایسی چیز رکھ دوں کہ جب یہ گمراہ انسان, یہ بھولا ہوا انسان ان نشانیوں کو دیکھ لے تو میں یاد آؤں. اب اس کی ذات جب یاد آئے گی نشانیاں دیکھ کر, تو اس کی تمام صفات کے ساتھ ذات آئے یاد آئے گی. کتنی صفات ہیں, کتنے اسماء ہیں, وہ تمام اسماء حسنا, تمام صفات, تمام اسماء. جب بھی کوئی انسان ان نشانیوں کو دیکھے گا تو ضرور وہ خالق یاد آئے گا. اور اگر کہیں کوئی ایسی نشانی انسان نے دیکھ لی جس نے اللہ کی وحدانیت کا تصور نہیں دیا, سمجھو وہ اللہ کی نشانی ایسا ہی ہے نا. نشانی کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو اب اللہ جو وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ان قریب انہیں نشانیاں دکھلائیں گے آفاق میں, ان کے نفسوں میں, تاکہ میں واضح ہو جاؤں, ہے نا. کیا آفاق میں یہ نشانیاں چاند ہے, سورج ہے, لیل و نہار ہیں؟ ہاں یہ بھی ہیں, کیونکہ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ یہ جو دن رات کا تغیر تبدل ہے اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. نشانیاں ہیں مگر وہ خالق کی نشانیاں ہیں. کس کی؟ خالق کی نشانیاں ہیں. انہیں دیکھ کر ضروری نہیں ہے کہ کوئی خالق کی وحدانیت کا بھی قائل ہو جائے. توجہ ہے, یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں, کوشش کروں گا کہ لمبی نہ ہو. توجہ ہے نا عزیزو, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ بھی ساری نشانیاں ہیں, یہ چمکتے ستارے, یہ چاند, یہ سورج, یہ سب نشانیاں ہیں. خود اللہ نے کہا ہے کہ یہ بھی نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، مگر اس میں یہ نہیں کہا کہ وحدانیت خدا کی نشانیاں ہیں، یعنی انہیں دیکھ کر ضروری نہیں ہے کہ انسان کو توحید خالق بھی سمجھ آئے، جبکہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ میں وہ نشانیاں جو میں دکھلاؤں گا اس انسان کو، جب بھی وہ نشانیاں دیکھے گا میری توحید نظر آئے گی ان کو۔ خلاقیت کی بات نہیں ہے، تخلیق و خلق کی بات نہیں ہے، وہ تو ہر ایک مانتا ہے۔ تقریباً دنیا کے 95% خالق مان لیتے ہیں کہ ہاں کائنات کا کوئی خالق ہے، یہاں تک تو ذہن انسانی قبول کرتا ہے، مگر اس سے آگے جو اللہ کا مقصد ہے توحید، ضروری نہیں ہے کہ چمکتے ستاروں کو کوئی دیکھے، یہ اختلاف لیل و نہار دیکھے، اس سے اس کی توحید بھی نظر آئے۔ نہیں، اللہ نے کچھ ایسی نشانیاں بنائی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا کی وحدانیت یاد آئے گی۔ یہ رات کی تاریکی، دن کا اجالا، یہ اس کی خلاقیت پر دلیل ہے، اس کی تخلیق پر دلیل بن سکتے ہیں، مگر اس کی وحدانیت پر دلیل نہیں بن سکتے۔ اس کی وحدانیت پر ہر وہ نشانی دلیل بنے گی کہ جب وہ نشانیاں اپنے وجود میں کثرت سے نظر آئے، توجہ کیجئے، جب وہ نشانیاں اپنے وجود میں کثرت سے نظر آئے مگر حقیقت میں وحدت ہو، حقیقت میں وحدت ہو۔ ایک ظاہری مثال دے دوں تاکہ منزل کی طرف آگے بڑھ سکوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ ایک ظاہری حواس خمسہ سے متعلق ایک مثال دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ کبھی یہ صبح کے وقت سورج طلوع کرتے یا طلوع ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں، یہ سورج جب ابھرتا ہے مشرق کی طرف سے، جب اجالا آتا ہے، تو جب یہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، مثال پہ توجہ کیجئے گا تو آگے بڑھوں گا، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو ابتدائی طلوع میں، توجہ کیجئے لفظ پر، آغاز طلوع میں، ابتدائی طلوع میں وہ واحد ہوتا ہے، احد ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، احد ہوتا ہے، جب طلوع کر رہا ہوتا ہے۔ طلوع ہوتے ہوتے کچھ شعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، مثال ہے بڑی سادہ، بہت سادہ مثال، مگر اپنے اندر وحدانیت کا ایک پورا باب لیے ہوئے ہیں۔ آغاز طلوع میں یکا و تنہا واحد بھی رہتا ہے، احد بھی رہتا ہے، مگر جوں جوں طلوع کرتا جاتا ہے، ابھرتا جاتا ہے، روشن ہوتا جاتا ہے، تو اس کی شعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ یہ ہے آفتاب کائنات جو طلوع ہوتے وقت ایک ایسا لمحہ اس پر آ جاتا ہے کہ یکا و تنہا ہوتا ہے، نہ کوئی جھلک ہوتی ہے، نہ کوئی شعاع ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، تنہا صرف سورج طلوع کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ابھرتا جاتا ہے تو اس کی شعائیں بھی نکل آتی ہیں. تو یہ تو آفتاب کائنات ہے, جو آفتاب وحدانیت ہے, یہ آفتاب کائنات ہے جو طلوع ہوتے وقت ابتدائی طلوع میں یکا تنہا ہوتا ہے, مگر جون جون زمانہ گزرتا ہے تو شعائیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں, اس کا نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آفتاب کائنات کی حقیقت ہے. ایسے ہی جو غیر محسوس حقیقت ہے, جو کہ آفتاب وحدانیت ہے, وہ بھی ابتدا میں یکا و تنہا تھا. جب نہ وقت ہوتا, جب نہ وقت تھا, نہ زمان تھا, نہ مکان تھا, نہ دہر تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ابتدا میں یکا و تنہا. جو جو وقت گزرتا گیا شعائیں یہ نشانی ہے نا قرآن کی نگاہ میں, یہ سورج نشانی ہے. یہ ہر صبح طلوع ہوتے وقت اس گمراہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ میں جو آفتاب کائنات ہوں, ابتدائے طلوع میں, آغاز طلوع میں یکا و تنہا تھا, زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جلوے مارتا رہا, شعائیں نکلتی رہی. آٹھویں امام نے کہا کہ کیف یفہمو, کیف یوصفو, کس طرح سے سمجھ آئے, کیف یدرکو, کیسے ادراک کیا جائے, من ہوا شعاؤ جلال کبریا. آٹھویں امام نے کیا کہا, یہی منظر دکھا رہا ہے, چونکہ نشانی ہے نا وحدانیت خدا پر, دکھاتا ہے یہ سورج. یہ اور بات ہے کہ کبھی ہم متوجہ نہیں ہوتے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو یہ ایک نشانی ہے جو محسوس ہے, مگر آفتاب وحدانیت میں آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ کیف یوسف ہو, کیف یدرکو, وکیف یفہمو, من ہوا شعاع الجلال الکبریا. شعاع جلال الکبریا, کہتے ہیں یہ انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ اس جلال کبریا کی شعاع کون ہوتی ہے. جلال کبریا کی شعاع کون ہوتی ہے, یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. اے انسان, جیسے سورج ابتدائے زمان میں, ابتدائے طلوع میں یکا و تنہا تھا, کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ, ابھرتے ابھرتے اس کی شعائیں نکل گئیں, ایسے ہی آفتاب وحدانیت بھی تھا. جب نہ وقت تھا, نہ زمان تھا, نہ مکان تھا, زمانے کے ساتھ ساتھ, ابھرنے کے ساتھ ساتھ وہ جلوے دکھاتا رہا اور ہم شعائیں نکلتے رہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب جب سورج طلوع کر گیا اور دائرہ نصف و نہار تک پہنچ گیا, کیونکہ سورج سفر کرتا ہے نا, ابتدا میں دیکھا تنہا تھا, کچھ تھوڑا ابھرا تو شعائیں نکل آئیں, پھر اس حد تک منور ہو گیا, نورانی ہو گیا کہ اب انسان چاہے بھی تو دیکھ نہیں سکتا, چاہے بھی تو دیکھ نہیں سکتا. ہاں, سورج کو دیکھنا ہو تو کہیں سے خاموشی کے ساتھ چھپ کر اس کی شعاع دیکھ کر سورج دیکھ لو گے. سورج کو نہیں دیکھ سکتے نا, یا کوئی دیکھ سکتا ہے جس کو اپنی آنکھوں کا کوئی قدر نہیں ہے؟ تو وہ جا کے سورج کو دیکھ لے, جل جائیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ تمہاری آنکھوں کی قدرت میں رہا ہی نہیں. ابتدا میں تنہا شعائیں نکلتی رہی, ریز آتی رہی, اور جب دائرہ نصف النہار تک پہنچ گیا, جب ظہر اور زوال کا وقت ہو جاتا ہے, اس وقت تو نور ہی نور ہو جاتا ہے. اگر سورج کو دیکھنا ہے تو شعائیں کو دیکھ لو, ہے نا؟ شعاؤں کے بغیر آپ وجود آفتاب کو محسوس نہیں کر سکتے نا بھائی. جب آفتاب کائنات جب دائرہ نصف و نہار پر آ جائے, اس کو بغیر شعا کے آپ دیکھ نہیں سکتے, تو جو آفتاب وحدانیت ہے, جو نور السماوات والارض ہے, وہ بغیر محمد کے کیسے نظر آئے گا, بغیر علی کے کیسے نظر آئے گا, بغیر حسن کے کیسے نظر آئے گا؟ اس کو دیکھنا ہو, انہیں دیکھ کر وہ یاد آ جائے گا. تو شعاؤں کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ہاں, شعائیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ خود وجود آفتاب سے نکلتی ہیں نا. چڑھتے چڑھتے اتنا نورانی ہو گیا, مگر کچھ لمحوں بعد جب پھر اسی سورج کو ڈھلتے دیکھا تو نہ شعا نظر آتی ہے, نہ کوئی جھلک نظر آتی ہے, اب آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جو شعائیں تھیں نکلی کہاں سے تھی؟ سورج سے. کہاں سے نکلی تھی؟ وجود آفتاب سے. اب جب غروب ہونے لگا تو شعائیں نظر ہی نہیں آتی, کیونکہ شعائیں جہاں سے نکلی تھی وہی اسی وجود میں ضم ہو گئی. وجود میں ضم ہو گئی. تو اے مسلمانوں, اگر خدا کی وحدانیت دیکھنی ہو, وحدانیت کا اقرار کرنا ہو, اس کی توحید کا اقرار کرنا ہو, تو یہ ایسے نہیں ہوگا جب تک اس کے وجود سے نکلی ہوئی شعاؤں کا اقرار نہیں کرو گے, توحید کا اقرار کامل ہی نہیں ہوگا. وہ جہاں سے نکلتی ہیں اسی وجود میں جا کے ضم ہو جاتی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا مقصد ہے نشانیاں دکھلانے کا؟ میں پہچانا جاؤں, ہے نا, میری معرفت ہو جائے, میں آیا ہو جاؤں. کتنا شوق ہے خالق کو اپنے آیا ہونے کا, مگر ہم ہیں جو حجابات اٹھانے کی سائے نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ عزیزو, اس کی معرفت تب انسان حاصل کر سکتا ہے جب اس کی قربت حاصل ہو جائے. جتنی قربت آگے بڑھے گی اتنی ہی معرفت زیادہ ہوگی. یعنی دیکھنا, جس کی جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی وہ قریب نظر آئے گا, مگر معرفت بھی ذات کی نہیں. توجہ کر رہے ہیں بات پر؟ معرفت خدا ذات خدا کی بات ہی نہیں کرتا. جو اللہ آدم نے پہچانا تھا, جو اللہ نوح نے پہچانا, موسیٰ نے, عیسیٰ نے, تمام انبیاء نے جو پہچانا تھا, وہ خالق کی پہچان نہیں تھی, وہ مخلوق کی پہچان تھی. کس کی پہچان تھی؟ وہ مخلوق کی پہچان تھی. کیوں؟ کیونکہ لا یعرف اللہ الا انا وعلی, جتنے انبیاء آئے رسول خدا اعلان کر رہا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے مجھ اور علی نے. ولا یعرفنی الا اللہ وعلی, اور میری ذات کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور علی کی. ولا یعرف علی الا اللہ وانا, اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور مصطفیٰ کے. یا رسول اللہ, آپ سے پہلے تو اول العظم انبیاء بھی آئے ہیں یا نہیں؟ مگر رسول کہہ رہا ہے, مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ جو آدم نے پہچانا, جو نوح نے پہچانا, جو موسیٰ نے پہچانا, عیسیٰ نے پہچانا, ابراہیم نے پہچانا قربانیاں دے کر, وہ خالق کی معرفت نہیں تھی, وہ نور محمدی تھا جو صلب آدم میں پڑا تھا, اس کی معرفت تھی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پہچان کر خدا پہچان سکتے ہیں. یہی تو آیات الہیہ ہیں, یہی تو آیات الہی, اور یہی وہ ایسی آیات ہیں کہ جب انسان انہیں دیکھتا ہے, انہیں دیکھتا ہے. اب بھی شاعر محترم نوسیری کی بات کرتے کرتے اتنی ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے, چونکہ یہ ہیں ایسی ہستیاں, جب انسان انہیں دیکھتا ہے تو خدا یاد آتا ہے. خدا یاد آتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان انہیں دیکھے اور خدا یاد نہ آئے, ورنہ نوسیری کیوں نوسیری بنتا, نوسیری کیوں نوسیری بنتا. اب یہ قسمت کی بات ہے کہ جو ان جیسی نشانیوں کو دیکھ کر کوئی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور کوئی گمراہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے ان کی حقیقت قرآن سے بھی ملتی ہے. قرآن بھی تو نشانی ہے نا اللہ کی. ہاں, یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا, یہ قرآن کی حقیقت ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں, گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو کہا نا, ان علی مع القرآن والقرآن مع علی. حقیقت قرآن, حقیقت علویہ ایک ہے. بات یہ ہے کہ یہ بولتا نہیں اور وہ بولتا قرآن ہے. ایسی نشانیاں ہو جنہیں یہ بھولا ہوا بھٹکا ہوا انسان دیکھ لے تو ضرور خدا یاد آئے, خدا نہ بنائے. خدا یاد آئے, خدا نہ بنائے. اسی کو توحید کہتے ہیں. توحید اسی کو کہتے ہیں. توحید اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کو الگ رکھو, اہل بیت کو الگ رکھو. یہ توحید نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہی توحید ہوتی تو رسول کبھی نہ کہتا انا والی من نور الواحد, میں اور علی نور واحد سے ہیں, نہ اس جس نور سے ہمارا نور مشتق ہوا, صادر ہوا, جس سے ہمارا نور نکلا ہے, نہ اس نور میں کوئی فرق ہے, نہ میرے نور اور علی کے نور میں کوئی فرق ہے. یہ شرک نہیں ہے عزیزو, اصل توحید یہی ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو وہ اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ آیات الہیہ کی معرفت تھی. اور یہ بتاؤ کہ اللہ کی معرفت تو بڑی دور کی بات ہے. سب سے پہلے اگر کسی کو حقیقت محمدیہ سمجھ آئے، حقیقت علویہ سمجھ آئے، تو توحید سمجھ آئے گی. آج کل کا دو آیات کا حافظ، دو ٹکوں کا ملا، وہ ممبروں پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے ارے ہم جانتے ہیں علی کون ہے، ہم جانتے ہیں علی کون ہے، جبکہ رسول کیا کہتا ہے، اے منافق جھوٹ بول رہے ہو. یہ معرفت تو آدم ہی رکھتا تھا، تو آدم کا بیٹا کیا رکھے گا. لا یعرفنی الا اللہ و علی ولا یعرف علی الا اللہ و انا. جب اللہ، یہ سنے غور سے، جب معرفت توحید کی بات آئی تو وہ معبود مصطفیٰ اور علی دونوں عبد. بات معرفت پہ آ رہی ہے، توجہ سے سنیے. جب معبود کی معرفت کی بات آئی تو عارف پہچاننے والے دونوں عبد، ہے نا، کہ اللہ کو مجھ مصطفیٰ اور علی کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. مگر جب بات حقیقت محمدیہ کی آتی ہے، خود اللہ کو بھی میدان معرفت میں اترنا پڑتا ہے، ہے نا. لا یعرفنی الا اللہ و علی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور علی نے. معبود کی بات، وہ خود معبود، یہ دونوں عبد. جب حقیقت محمدیہ کی معرفت کی بات آئی تو ایک معبود دوسرا عبد. اب جب تیسرے کی معرفت کی بات آئی، تیسرے کی، کون ہے تیسرا بھائی؟ وہ تیسرا نہیں، ظاہری چوتھا یعنی علی. تیسرے سے ویسی ہی چھیڑ ہوتی ہے آپ کو. تیسرا یعنی میں، میں سلسلہ خلافت کی تعداد کی بات نہیں کر رہا تھا، میں سلسلہ وحدانیت کی بات کر رہا ہوں. اس کے تیسرے کی بات، وہ علی ہے. اللہ کو پہچانا دو عبد نے، پھر جب حقیقت محمدیہ کی نوبت آئی تو خود معبود کو اترنا پڑا میدان معرفت میں، اور علی کو. اب جب علی کی معرفت کی بات آئی تو لا یعرف علی الا اللہ فانا، اس علی کو اللہ کے اور مجھ مصطفیٰ کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. نتیجہ دے رہا ہوں، ابھی نتیجہ غور سے سنیے گا. معبود کو دونوں عبد نے، پھر ایک عبد کی معرفت، میں ایک معبود دوسرا علی، دونوں بڑے منصب ہیں نا، ہے نا. اللہ، محمد، علی، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے نا ہمارا. تو جو سب سے ملا کی نظر میں جو سب سے بڑا منصب اللہ کا ہے، وہ تو دو عبد نے مل کر پہچانا، ہے نا.
جب معرفت توحید کی بات آتی ہے تو ملا کان پکڑ کے کہتا ہے ارے سبحان اللہ ہماری کیا مجال جو اللہ کی معرفت کرے, جبکہ دو عبد نے مل کر اللہ کو پہچانا. لیکن جب حقیقت محمدیہ کی بات آئی تو اللہ اور علی شریک ہو گئے معرفت میں. اب جب معرفت علی کی بات آئی, معرفت علی کی بات آئی تو صرف خدا کو نہیں حبیب کو بھی ساتھ لینا پڑا. اب نتیجہ دے رہا ہوں, ملا کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ تجھ یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کیا ہے, مجھے پتا ہے علی کیا ہے. قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو کہ اگر تو علی کو جانتا ہے تو یا تو خدا بننا پڑے گا یا مصطفیٰ بننا پڑے گا. کیونکہ وحدانیت کی پہچان کے لیے رسالت اور ولایت کافی ہے. رسالت کی معرفت کے لیے وحدانیت اور ولایت, مگر یہ ولایت کی پہچان ایسی ہے کہ جہاں پر وحدانیت رسالت مل کے قربان ہو جائے تب ولایت کی معرفت ہوتی ہے. تو جانتا ہے علی کیا ہے؟ علی کو تو تیرا باپ آدم نہ سمجھ سکا. تو علی کو پہچانے گا؟ دیکھنا یہ بڑی خطرناک نشانی ہوا کرتی ہے کسی اولاد کے لیے کہ جس اولاد کا باپ کہے کہ میں نہیں پہچان سکا, اولاد کہے تو سمجھو کوئی ہے نا بختیاری صاحب, کوئی بات ہے, ضرور کوئی بات ہے, چوری ہے, وہ چوری ہے یا نہیں ہے؟ ارے آیات الہیہ کو پہچاننے کے لیے یا خود خدا بننا پڑتا ہے یا مصطفیٰ, درود بھیجے محمد و آل محمد.
بغیر سے ہوش جو دشمن ہے آل کے, گھاٹا رہے گا جھوٹے فسانوں کو ڈھال کے, قرآن و مصطفیٰ ہی سمجھ میں نہ آئیں گے. اسلام کچھ نہیں ہے, علی کو نکال.
انشاءاللہ کل کی گفتگو اس بات پہ رہے گی کہ اللہ نے آیات کہا ہے, اللہ نے آیات کہا ہے. اللہ نے کئی جگہوں پہ کبھی آیات کہا ہے, کبھی کلمات کہا ہے. جب اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے نا تو یا کلمہ استعمال کرتا ہے یا آیت. کلمے کی حقیقت بھی دیکھو, کلمے کی حقیقت کیا ہوا کرتی ہے کہ جو باطن کو ظاہر کر دے. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی لفظ کہہ دیتا ہے تو اس کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے نا. اس
اسی لیے یہ کہہ دیا ہے خدا نے کہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببتو ان اعرف فخلقتک یا محمد. اے محمد میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے یہ شوق ہوا کہ آیا ہو جاؤں, بے نقاب ہو جاؤں, پردے ہٹا دوں. تو میں نے کیا کیا, فخلقتک یا محمد, سب سے پہلے تجھے خلق کیا. کیا مطلب؟ یعنی چہرہ وحدانیت پر جو پڑے ہوئے حجابات تھے, سب سے پہلے اللہ نے وہ پردہ, وہ حجاب رسالت ہٹا دیا تو خدا کچھ نظر آیا, کچھ نظر آیا. اور یہ پردے خدا اٹھاتے اٹھاتے 14 بن گئے. ایک پردہ اٹھتا تو کچھ راز رہ سکتا تھا, مگر اتنے پردے اٹھ گئے, اتنے پردے اٹھ گئے کہ مخفی مخفی نہ رہ سکا, مخفی مخفی نہ رہ سکا. آج شاعر نے بھی بڑے الہامی اشعار میں نے بڑے غور سے سنے ہیں, کچھ انشاءاللہ کاش کہ یہ وہ اشعار یہاں سے بولتا اور میں قرآن و حدیث سے اس کی تشریح کرتا. بڑے الہامی اشعار بول گئے ہیں آج, بڑے الہامی. میں الہامی اس لیے کہتا ہوں کہ ممکن ہے شاعر محترم کی نگاہ سے یہ چیزیں نہ گزری ہوں, لیکن اللہ نے الہام کیا ہے, اللہ نے الہام کیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزو, اللہ نے کچھ ایسی نشانیاں بنائی ہیں جنہیں انسان دیکھ کر نہیں رہ سکتا جب تک اقرار وحدانیت نہ کرے, کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں انسان کو اپنی نشانیاں پڑھاؤں گا, بلکہ کہا ہے میں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا. پڑھانا نہیں ہے, نشانیاں دکھلانی ہیں, خواہ وہ آج کسی امتی کو دکھلائے یا کسی امت کے نبی کو دکھلائے, دکھلانا ہے نشانیاں. چونکہ پڑھانے اور دکھلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. پڑھانے کی بات ہو تو ٹال مٹول ہے نا, شاگرد آیا ہے پڑھا دیا مگر لیبارٹری میں نہیں لے کے گئے, جان چھوڑا دی. اب واللہ عالم کے شاگرد کتنا سمجھ گیا, کتنا لے گیا, لیکن لیبارٹری میں چلا جاتا تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا. اگر کچھ چھوٹا موٹا شک ہوتا بھی تو نکل جاتا نا. یہ دکھلانا ہے اسی لیے کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا شک ہے بھی دلوں میں وہ بھی نکل جائے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب بھی علی کا ذکر ہوتا ہے, جب بھی علی محمد کا ذکر ہوتا ہے, لوگ شک کرنے لگ جاتے ہیں, قصہ الٹا ہو جاتا ہے. قصہ کیا ہوتا ہے, الٹا ہو جاتا, گھبرانے لگ جاتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم, بھئی کہیں نہیں جا رہے ہیں, توحید کی طرف جا رہے ہیں, وحدانیت کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہیں ہوں گے دامن میں, شرک ہی شرک ہوگا. یہ نہیں ہوں گے, شرک ہی شرک ہوگا.
ان کے ہونے سے شرک لازم نہیں آتا, ان کو نفی کرنے سے شرک لازم آتا ہے.
عزیزو اپنی ذہنی سطح بلند کرو, بلند کرو. یہ میدانوں میں گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو. کبھی وہی گھوڑا عرش پہ دوڑاؤ.
ہمیشہ میدانوں میں رہتے ہو, اور وہ بھی میدان جنگ میں جو شیوا اہل بیت ہی نہیں تھا. میدان جنگ یہ شیوا اہل بیت نہیں ہے, یہ مجبوری اہل بیت تھی.
یہ مجبوری اہل بیت تھی, ورنہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو اپنے دشمن کو بھی دودھ پلاتے ہیں.
یہ تو اتنے انسانیت کے محب ہیں,
انہیں کب لطف آتا ہے کسی انسان کی گردن اڑانے میں.
یہ تو ظاہر باطن سے لرز جاتے ہیں جب کسی مظلوم کی گردن پہ خنجر چلتا ہے.
یہ تو مجبوری اہل بیت تھی کہ علی کو جانا پڑتا تھا, اگر بھاگنے والے بھاگتے نا, علی کبھی بھی کسی انسان کو مارنے نہ چلا جاتا,
یا انسان خود یہ موقع نہ دیتا علی کو.
چونکہ علی نے اگر کسی گردن کو اڑایا بھی ہے تو یا محبت توحید میں یا محبت رسالت میں.
عداوت ولایت میں علی نے,
توجہ کیجئے,
محبت توحید و رسالت میں
علی نے اپنے جوہر دکھائے ہیں. ہم اگر عداوت ولایت میں اپنی تلوار نیام میں رکھی ہے, نہیں رکھی, اور وہ 25 سال کی خاموشی میں روتا رہا, یہ شیوا اہل بیت نہیں عزیزو. یہ تو اگر ہم جیسے تم جیسے مومن ہوتے تو علی کبھی بھی تلوار نہ کھینچتے.
یہ شیوا نہیں ہے علی کا. علی کو دیکھنا ہو, علی کو وہاں دیکھو جہاں پر استاد ملائکہ بھی رک جائے.
علی کو دیکھنا ہو اس مقام, اس بلندی پر جا کر دیکھو
جس بلندی پر خود ملائکہ کی بلندیاں رک جائے.
عزیزو ہم نے ہمیشہ انہیں خاک پر دکھایا, یعنی کبھی عرش پہ بھی دکھلائیں,
وہاں نہ گھبرائیں.
درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہاں عزیزو یہ نشانیاں ہر ایک نے دیکھی, مگر کوئی ایمان لایا کوئی منکر بنا. دیکھی ہر ایک نے, مگر قدر بہت کم لوگوں نے کی, بہت کم لوگوں نے. آج عزیزو 4 محرم کی رات ہے, مولا حسین بیویوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. یہ بھی بتا دوں کہ جو خیمے دریا کے کنارے لگائے گئے تھے وہ بھی اٹھائے گئے. جب شام سے, کوفہ سے, چاروں طرف سے لشکر آنے لگے اور چاروں طرف دشمن دوڑاتے رہے لشکروں کو, تو ایک خیمے میں شہزادی ثانی زہرا بھائی حسین کے پاس بیٹھی ہوئی کہتی ہے, بھیا یہ لشکر جو اتنے سارے آ رہے ہیں کیا آپ کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں؟ کہا, بہن یہ میری نصرت کے لیے نہیں, یہ میرے خون کے پیاسے آ رہے ہیں, ہزاروں کا لشکر. شہزادی گھبرا گئی, بھیا آپ کے خون کے پیاسے ہیں اتنے ہزاروں میں آ رہے ہیں؟ بھیا کیا آپ کا کوئی نہیں جس کو آپ بلائیں, جو آپ کی نصرت کے لیے آئے؟ بہن اس پردیس میں میں کس کو بلاؤں, میرا کون ساتھ دے گا؟ کہتے ہیں, بھیا نہیں آپ کے بھی تو بچپن کے بہت سارے دوست ہیں. شہزادی میں سمجھا نہیں کس کو بلاؤں, کہا جو تیرے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں سے لگایا کرتا تھا, جناب حبیب نہیں آیا ابھی تک, بھیا جناب حبیب کو ضرور بلائیں. مولا حسین نے قلم کاغذ اٹھایا اور جناب حبیب کو خط لکھنا شروع کیا, الی رجل فقیہ, اے میرے فقیہ دوست, میرے بچپن کے دوست حبیب, تجھ پر حسین کا سلام. لکھتے لکھتے, حبیب شاید آپ کو پتا نہیں ہے میرے ساتھ شہزادیاں آئی ہوئی ہیں, میرے ساتھ رسول زیادیاں آئی ہوئی ہیں, میں دشمنوں میں گھیرا ہوا ہوں, مجھے آپ کی نصرت چاہیے. جب خط مکمل کر لیا, شہزادی نے کہا, بھیا کیا مضمون لکھا, ذرا پڑھ کر تو سنائے. مولا حسین نے پورا مضمون جب پڑھا تو ایک دفعہ شہزادی بولی, بھیا اگر مناسب سمجھیں ایک جملہ میری طرف سے بھی اضافہ کرنا. اللہ اکبر, بھیا میری طرف سے بھی لکھنا. بہن کیا لکھوں؟ اب سنا, شہزادی کہتی ہے, الاجل الاجل, اے حبیب اگر کربلا میں آنا ہے تو جلدی کر کے آ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی کی لاش پامال ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہماری چادریں اتر جائیں, آنا ہے تو وقت پر آنا. عزیز و قاصد کو بھیج دیا, حبیب کے دروازے پر دکل باب کر دیا, آواز آئی, کون؟ تو قاصد کہتا ہے, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد آیا ہوں. عزیز و حسین کا نام آنا تھا, جناب حبیب قاصد کے قدموں میں گر گئے, میری جان قربان ہو تجھ پر, تو قاصد حسین آیا ہے, کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ کہتا ہے, حبیب یہ خط تیرے نام بھیجا ہے. حبیب نے خط لے لیا, بوسے دیے, آنکھوں پہ لگایا, جب پڑھا دیکھا, میرے حبیب بھائی میرے ساتھ شہزادیاں آئی ہوئی ہیں. عزیز و یہ لفظ پڑھنا تھا, حبیب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور کافی دیر تک خاموش رہے, اندر چلے گئے, چہرے کا رنگ اترا ہوا, بدلا ہوا. زوجہ نے پوچھا, حبیب کیا قیامت آ گئی, تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے, دروازے پہ کون ہے؟ کہتا ہے, میرے مولا کا قاصد آیا ہے مگر کربلا سے. میرے مولا کا قاصد کربلا سے آیا ہے. حبیب مولا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہتا ہے, مولا کربلا میں دشمنوں کے اور اشقیا کے نرغے میں گھرا ہوا ہے, میری نصرت چاہیے اس کے لیے. تو وہ بی بی کہتی ہے, حبیب پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرزند رسول بلا رہا ہے, زہرا کا لال تجھے بلا رہا ہے, پھر کیا چاہتے ہو؟ تو وہ مومنہ سے کہتے ہیں, حبیب. حبیب کہتی ہے, بی بی حالات بڑے خراب ہیں زمانے کے, چاروں طرف سے دشمن ہے, کوفے کے چاروں طرف سے ناکابندیاں ہیں, کیسے چلا جاؤں؟ عزیز و جب زوجہ نے, بی بی نے حبیب کی باتیں سنی اور بی بی بولنے لگی حبیب یہ میری چادر تم سنبھالو، میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤں گی. عزیزو جب زوجہ کے جذبات سن لیے حبیب کے چہرے کا رنگ کھل گیا اور نورانیت آ گئی. کہتا ہے زوجہ میں یہی چاہتا تھا کہ آپ اپنی زبان سے کہیں، کل آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. عزیزو تیاری شروع کی اور اپنا رہوار اپنے غلام کے حوالے کر دیا کہ فلاں ناکے تک میرے رہوار کو پہنچا دینا. عزیزو غلام چلا گیا رہوار لے کے، جہاں پر حبیب نے کہا تھا وہ غلام وہاں رہوار لے کے آ گیا، کھڑا ہو گیا، انتظار کر رہا ہے کہ حبیب کب آئے. دیر ہو گئی حبیب نہیں آئے. غلام سلام ہو، سلام ہو شہداء کربلا پر. غلام رہوار کے کان کے قریب جا کے کہتا ہے رہوار اگر تیرا مالک نہیں آیا نا، مجھے معلوم ہے کہ مالک کہاں جا رہا ہے. رہوار تیرا مالک نہیں آیا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کے فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤں گا. عزیز و پیچھے سے حبیب کھڑا یہ باتیں سن رہا ہے. حبیب رونے لگا اور ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہا اے شہزادے، اے زہرا کے لال، تو اتنا غریب ہو گیا، اتنا مظلوم ہو گیا، میرے غلام بھی رو رہے ہیں. عزیزو جب حبیب نے غلام کے جذبات دیکھے تو غلام سے کہتا ہے آج کے بعد تو آزاد ہو گیا، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں نے حسین کی خاطر تجھے آزاد کر دیا. غلام نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا ابھی تک تیرے غلامی میں تھا، اب جب تو حسین پہ قربان ہونے جا رہا ہے مجھ غلام کو آزاد کر رہے ہو، میں بھی چاہتا ہوں حسین کی نصرت کروں. عزیزو ساتھ غلام بھی لیا، ساتھ زوجہ بھی گئے. جب کربلا پہنچنے لگے ایک مرتبہ سید الشہداء نے آواز دی خیموں میں، اینا بنی علی اکبر، میرے اکبر بیٹے کہاں ہو؟ اینا اخی ابو الفضل العباس، میرے عباس بھائی کہاں ہو؟ عزیز و سارے جوان آنے والی ہاشم حاضر ہو گئے اور مولا کہتے ہیں اے جوانو کیا آپ کو معلوم ہے آج میرے مہمان آ رہے ہیں؟ جناب عباس کہتے ہیں آقا اس دشت میں تیرا کون مہمان آئے گا، اس غربت میں تیرا کون مہمان آ رہا ہے؟ بھائی عباس میں نے بچپن کے دوست حبیب کو بلایا ہے، وہ آنے لگا ہے. عزیز و استقبال کے لیے سارے جوانان بنی ہاشم گئے. جو ہی حبیب کربلا کے میدان میں پہنچا سب بنی ہاشم نے استقبال کیا. جب مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے مولا کے قدموں میں گر کے سلام کیا اور قدم بوسی کی. ایک مرتبہ عزیزو جب جناب حبیب اٹھے قدموں سے اور ایک تکبیر کا نعرہ بلند کر دیا، اتنا جذبہ، اتنا شوق شہادت اس ضعیف اور اس سفید ریش دوست حسین کو کہ زبان سے یک لخت تکبیر کا نعرہ نکل گیا. جب تکبیر کا نعرہ بلند ہو گیا عزیزو خیموں میں شہزادیوں نے سنا، اما فضا اللہ خیر کرے آج پھر تکبیر کی صدا بلند ہو گئی. ذرا جا کے دیکھ لینا میرا حسین خیر سے تو ہے. عزیز و اما فضا آ گئی، دیکھا حبیب کھڑے ہیں، شہزادی کے پاس آ گئی دور دور کے، شہزادی اس دشت میں حسین کا بھی یار و مددگار آ گیا. اما فضا کون آیا؟ کہتے ہیں جسے تو نے بلایا تھا وہ حبیب آ گیا. اچھا اما فضا اگر حبیب آئے ہیں تو جا کے کہہ دے کہ شہزادی ثانیہ زہرا سلام کہہ رہی ہے. عزیز و فضا کے سلام کہہ دیا. جب وہ سلام پہنچا ایک مرتبہ جناب حبیب نے امامہ سر سے اتارا، زمین کربلا پہ پھینک دیا اور
آسمان کی طرف دیکھنے لگا، خدایا کیا میرے حسین اتنے غریب ہو گئے کہ آج شہزادی مجھ کو رب سلام کر رہی ہے. اجرک من اللہ ماتم حسین، یا حسین.